يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل یعنی انصاف سے لکھے، کاتب یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی لکھ دے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کے رب ہیں، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے. گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں. قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور لکھنے میں کاہلی نہ کرو، اللہ کے نزدیک کی بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو تعلیم دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. آدم و داؤد علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ. یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیات سے بڑی ہے. سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت عرش کے ساتھ یہی آیت الدین ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انکار کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور قیامت تک کی تمام ان کی اولاد نکالی. آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا، ایک شخص کو خوب تر و تازہ اور نورانی دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ، ان کا کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارے لڑکے داؤد ہیں. پوچھا، اے اللہ، ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا، 60 سال. کہا، اے اللہ، ان کی عمر کچھ اور بڑھائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، ہاں اگر تم اپنی عمر میں سے انہیں کچھ دینا چاہو تو دے دوں. کہا، اے اللہ، میری عمر میں سے 40 سال انہیں دے دیے جائیں. چنانچہ دے دیے گئے. آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 سال کی تھی. اس لین دین کو لکھ لیا گیا، فرشتوں کو اس پر گواہ کیا گیا. آدم علیہ السلام کی موت جب آئی تو کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم نے اپنے لڑکے داؤد کو دے دیے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا جس پر وہ لکھا ہوا دکھایا گیا اور فرشتوں کی گواہی گزری. دوسری روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 کی پوری کی اور داؤد علیہ السلام کی 100 سال کی. یہ روایت مسند احمد میں ہے, امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور شواہد کے ساتھ یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے. تجارت اور لین دین کے احکام. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ادھار کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ رقم اور میعاد خوب یاد رہے, گواہ کو بھی غلطی نہ ہو. اس سے ایک وقت مقررہ کے لیے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت بخوبی ثابت ہوتی ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ والوں کا ادھار لین دین دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو, بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو. قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ لکھ لیا کرو, اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہم ان پڑھ امت ہیں, نہ لکھنا جانے نہ حساب. ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ دینی مسائل اور شرعی امور کے لکھنے کی تو مطلق ضرورت ہی نہیں, خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بے حد آسان اور بالکل سہل کر دیے گئے ہیں. قرآن کا حفظ اور احادیث کا حفظ قدرتاً لوگوں پر سہل ہے, لیکن دنیاوی چھوٹی بڑی لین دین کی باتیں اور وہ معاملات جو ادھار سدھار ہوں ان کی بابت بے شک لکھ لینے کا حکم ہوا. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حکم بھی وجوباً نہیں, پس نہ لکھنا دینی امور کا ہے اور لکھ لینا دنیاوی کام کاج کا ہے. بعض لوگ اس کے وجوب کی طرف بھی گئے. ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ادھار دے وہ لکھ لے اور جو بیچے وہ گواہ کر لے. ابو سلیمان مرعشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے قابل احبار کی صحبت بہت اٹھائی تھی, انہوں نے ایک دن اپنے پاس والوں سے کہا اس مظلوم کو بھی جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے کہا یہ کس طرح؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو ایک مدت تک کے لیے ادھار دیتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ لکھت پڑھت کرتا ہے, پھر مدت گزرنے پر تقاضا کرتا ہے اور دوسرا شخص انکار کر جاتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لیکن پروردگار قبول نہیں کرتے, اس لیے کہ اس نے یہ کام اللہ کے فرمان کے خلاف کیا ہے اور اپنے رب کا نافرمان ہوا ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ, شعبی, ربیع بن انس, حسن بصری, ابن جریج, ابن زید رحمہم اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ پہلے تو یہ واجب تھا, پھر وجوب منسوخ ہو گیا اور فرمایا گیا کہ اگر ایک کو ایک پر اطمینان ہو تو جسے امانت دی گئی ہے اسے چاہیے کہ ادا کر دے, اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے. گو یہ واقعہ اگلی امت کا ہے, لیکن تاہم ان کی شریعت ہماری شریعت ہے جب تک کہ ہماری شریعت میں اس پر انکار نہ ہو. اس واقعے میں جسے اب ہم بیان کرتے ہیں لکھت پڑھت کے نہ ہونے اور گواہ مقرر نہ کیے جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا. قرض سے متعلق ایک عجیب واقعہ دیکھیے. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے. اس نے کہا گواہ لاؤ. جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے. کہا ضمانت لاؤ. جواب دیا کہ اللہ کی ضمانت کافی ہے. کہا تو نے سچ کہا. ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن دیے. اس نے طریقہ سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا. جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر آؤں, لیکن کوئی جہاز نہ ملا. جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور بیچ میں سے کھوکھلی کر لی اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا. پھر منہ بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار, آپ کو بخوبی علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے, اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی, میں نے آپ کو ضامن کر دیا اور اس پر وہ شخص خوش ہو گیا. گواہ مانگا تو میں نے گواہ بھی آپ ہی کو رکھا, وہ اس پر بھی خوش ہو گیا. اب جبکہ وقت مقررہ ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کر آؤں, لیکن کوئی کشتی نہیں ملی. اب میں اس رقم کو آپ کو سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم آپ اسے پہنچا دیں گے. پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا, لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں. یہاں تو یہ ہوا, وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آ جانا چاہیے تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا۔ مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف سے نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا۔ کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر خالی تو جا رہا ہوں، آؤ اس لکڑی کو لے چلو، پھاڑ کر سکھا لوں گا، جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کر جب اسے چیرتا ہے تو کھنا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں، گنتا ہے تو پوری 1000 ہیں۔ وہیں پرچے پر نظر پڑتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ لیجئے آپ کی رقم، معاف کیجئے گا، میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی، آج کشتی ملی، آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے؟ اس نے کہا میں تو کہہ چکا کہ مجھے کشتی نہ ملی۔ اس نے کہا اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ، آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اللہ پر بھروسہ کر کے دریا میں ڈال دیا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم وصول کر لی۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری شریف میں 7 جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ پڑھا لکھا شخص لکھنے سے انکار نہ کرے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لکھنے والا عدل و حق کے ساتھ لکھے، کتابت میں کسی فریق پر ظلم نہ کرے، ادھر ادھر کچھ کمی بیشی نہ کرے، بلکہ لین دین والے دونوں متفق ہو کر جو لکھوائیں وہی لکھے۔ لکھا پڑھا شخص معاملے کو لکھنے سے انکار نہ کرے، جب اسے لکھنے کو کہا جائے لکھ دے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اس پر ہے کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا، اسی طرح جو لکھنا نہ جانتے ہوں ان پر یہ احسان کرے اور ان کے معاملے کو لکھ دیا کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دے، کسی گرے پڑے کا کام کر دے، اور حدیث میں ہے کہ جو علم کو جان کر پھر اسے چھپائے، قیامت کے دن اسے آنکھ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ مجاہد اور عطا رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کاتب یعنی لکھنے والے پر لکھ دینا اس آیت کی روح سے واجب ہے، جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نہ کمی بیشی کرے، نہ خیانت کرے۔ اگر یہ شخص بے سمجھ ہے، اسراف وغیرہ کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، یا کمزور ہے، یا بچہ ہے، یا حواس درست نہیں، یا جہالت اور کن ذہنی کی وجہ سے لکھوانا بھی نہیں جانتا ہو، تو جو اس کا ولی اور بڑا ہو وہ لکھوائے۔ پھر فرمایا کتابت کے ساتھ شہادت بھی ہونی چاہیے تاکہ معاملہ خوب مضبوط اور بالکل صاف ہو جائے۔ دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو، اگر نہ مل سکیں تو خیر ایک مرد اور دو عورتیں سہی۔ یہ حکم مال کے اور مقصود مال کے بارے میں ہے۔ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ دو عورتوں کو قائم مقام ایک مرد کے کرنا بسبب عورت کی عقل کے نقصان کے ہے، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کرو اور بکثرت استغفار کرتی رہو، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تم بہت زیادہ تعداد میں جاؤ گی۔ ایک عورت نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم لعنت زیادہ بھیجا کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ باوجود عقل و دین کی کمی کے مردوں کی عقل مارنے والی تم سے زیادہ کوئی ہو۔ اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں دین کی اور عقل کی کمی کیسے ہے؟ فرمایا، عقل کی کمی تو اس سے ظاہر ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور دین کی کمی یہ ہے کہ ایام حیض میں نہ نماز ہے نہ روزہ۔ گواہی کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ گواہوں کی نسبت فرمایا کہ یہ شرط ہے کہ وہ عدالت والے ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف میں گواہ کا ذکر ہے، وہاں عدالت یعنی انصاف کی شرط ضروری ہے، گو وہاں لفظوں میں نہ ہو۔ اور جن لوگوں نے ان کی گواہی رد کر دی ہے، جن کا عادل ہونا معلوم نہ ہو، ان کی دلیل بھی یہی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گواہ عادل اور پسندیدہ ہونا چاہیے۔ دو عورتیں مقرر کرنے کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اگر ایک گواہی کو بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے گی۔ فتذکرہ کی دوسری قراءت فتذکرو بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شہادت اس کے ساتھ مل کر مثل شہادت مرد کے کر دے گی، انہوں نے مکلف کیا ہے، صحیح بات پہلی ہی ہے، واللہ اعلم۔ گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں انکار نہ کریں۔ یعنی جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس معاملے میں گواہ رہو تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، جیسے کاتب کی بابت بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی فائدہ حاصل کیا گیا ہے کہ گواہ رہنا بھی فرض کفایہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمہور کا مذہب یہی ہے، اور یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ جب گواہ گواہی دینے کے لیے طلب کیا جائے، یعنی جب اس سے واقعہ پوچھا جائے تو وہ نہ رکے۔ چنانچہ ابو مجلز اور مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب گواہ رہنے کے لیے بلائے جاؤ تو تم کو اختیار ہے، خواہ جاؤ خواہ نہ جاؤ، لیکن جب گواہ ہو چکے پھر گواہی دینے کے لیے جب بلایا جائے تو ضرور جانا پڑے گا۔ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ اچھے گواہ وہ ہیں جو بن پوچھے ہی گواہی دے دیا کریں۔ لیکن اس کے مقابل میں بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں جو آیا ہے کہ بدترین گواہ وہ ہیں کہ جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور وہ گواہی دینے بیٹھ جائیں، اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں ہے کہ پھر ایسے لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کی قسمیں گواہیوں پر اور گواہیاں قسموں پر پیش پیش رہیں گی، اور روایت میں ہے کہ ان کی گواہی نہ لی جائے گی تاہم وہ گواہی دیں گے۔ تو یاد رہے کہ یہ مذمت اور برائی جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے ہے، اور وہ تعریف سچی گواہی دینے والوں کے لیے ہے، اور یہی تطبیق ہے ان مختلف احادیث میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ آیت دونوں حالتوں کو شامل ہے، یعنی گواہی دینے کے لیے بھی اور گواہ رہنے کے لیے بھی انکار نہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا لکھنے سے کسمساؤ نہیں، مدت وغیرہ لکھ لیا کرو، ہمارا یہ حکم پورے عدل والا اور گواہی کو خوب ثابت رکھنے والا ہے، کیونکہ اپنی تحریر دیکھ کر بھولی بسری بات بھی یاد آ جاتی ہے، نہ لکھا ہو تو ممکن ہے کہ بھول ہو جائے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اور اس میں شک و شبہ کے نہ ہونے کا بھی زیادہ موقع ہے، کیونکہ اختلاف کے وقت تحریر دیکھ سکتے ہیں اور بغیر شک و شبہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا، جبکہ نقد خرید و فروخت ہو رہی ہو تو چونکہ باقی کچھ نہیں رہتا، اس لیے اگر نہ لکھا جائے تو کسی جھگڑے کا احتمال نہیں، پس کتابت یعنی لکھنے کی شرط تو ہٹا دی۔ اب رہی شہادت یعنی گواہی، تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ادھار ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اپنے حق پر گواہ کر لیا کرو۔ دیگر بزرگوں سے مروی ہے کہ فَإِنْ أَمِنَا فرما کر اس حکم کو بھی ہٹا دیا۔ لکھنے کا حکم استحباباً یعنی پسندیدگی کے طور پر ہے، نہ کہ وجوباً یعنی لازمی طور پر۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جمہور کے نزدیک یہ حکم واجب نہیں بلکہ استحباب کے طور پر اچھائی کے لیے ہے، اور اس کی دلیل مسند احمد کی یہ حدیث ہے جس سے صاف ثابت ہے کہ رسول اللہ نے خرید و فروخت کی اور کوئی گواہ شاہد نہ تھا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، اور دیہاتی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک رقم لینے کے لیے چلا، رسول اللہ تو ذرا جلدی نکل گئے اور وہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ لوگوں کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ یہ گھوڑا رسول اللہ کے ہاتھ بک گیا ہے، انہوں نے قیمت لگانی شروع کی، یہاں تک کہ جتنے داموں اس نے رسول اللہ کے ہاتھ بیچا تھا اس سے زیادہ دام لگ گئے۔ دیہاتی کی نیت پلٹی اور اس نے رسول اللہ کو آواز دے کر کہا، اللہ کے رسول، یا تو لے لیجئے یا میں کسی اور کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ رسول اللہ یہ سن کر فرمانے لگے، تو اسے میرے ہاتھ بیچ چکا ہے، پھر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں اللہ کی قسم میں نے تو نہیں بیچا۔ رسول اللہ نے فرمایا، غلط کہتا ہے، میرے تیرے درمیان معاملہ ہو چکا ہے۔ اب لوگ ادھر ادھر سے بیچ میں بولنے لگے۔ اس گوار نے کہا، یعنی دیہاتی نے، اچھا تو گواہ لائیے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا۔ مسلمانوں نے ہر چند کہ اس دیہاتی بدبخت کو دیکھو، رسول اللہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی زبان مبارک سے تو حق ہی نکلتا ہے، لیکن وہ یہی کہے چلے جائے کہ لاؤ گواہ پیش کرو۔ اتنے میں خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ آ گئے اور دیہاتی کے قول کو سن کر فرمانے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے بیچ دیا ہے اور رسول اللہ کے ہاتھ تو فروخت ہو چکا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی تصدیق اور سچائی کی بنا پر۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ پس اس حدیث سے خرید و فروخت پر گواہی ضروری نہ رہی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ تجارت پر بھی گواہ ہوں، کیونکہ ابن مردوے اور حاکم میں ہے کہ تین شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی، ایک تو وہ کہ جس کے گھر بد اخلاق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو کسی یتیم کا مال اس کے جوان ہونے سے پہلے ہی اسے سونپ دے، تیسرا وہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے۔ امام حاکم اسے شرط بخاری و مسلم پر صحیح بتاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم اس لیے اسے نہیں لائے کہ شعبہ رحمہ اللہ کے شاگرد اس روایت کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ پر موقوف بتلاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کاتب یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھوانے کے خلاف نہ لکھے، اور گواہ کو چاہیے کہ واقعے کے خلاف گواہی نہ دے، نہ گواہی کو چھپائے۔ حسن و قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ضرر نہ پہنچایا جائے، مثلا انہیں بلانے کے لیے گئے، وہ کسی اپنے کام کاج میں مشغول ہیں تو یہ کہنے لگے کہ تم پر یہ فرض ہے کہ اپنا حرج کرو اور چلو، یہ حق انہیں نہیں، اور بہت سے بزرگوں سے بھی یہ مروی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ میں جس سے روکوں اس کا کرنا، جس کے کرنے کو کہوں اس سے رک جانا، یہ بدکاری ہے جس کا وبال تم سے چھوٹے گا نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم کو سمجھا اور سکھلا رہے ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا الآیہ، یعنی اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تم کو دلیل دے دیں گے۔ اور جگہ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، وہ تم کو دوہری رحمتیں دیں گے اور تم کو وہ نور عطا کریں گے جس کی روشنی میں تم چلتے رہو گے۔ پھر اللہ نے فرمایا تمام کاموں کے انجام اور حقیقت سے، ان کی مصلحتوں اور دور اندیشیوں سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کا اللہ کو حقیقی علم ہے۔